بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. پیش خدمت ہے ناول بلدران کی ملکہ، تحریر ابن صفی اور پیشکش کرتبہ آڈیو لائبریری. دیگر معلومات یا مزید کتابوں کے لیے اس نمبر پہ رابطہ کریں 03212138225 یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.qurtaba.org. تو آئیے سنتے ہیں ناول بلدران کی ملکہ پارٹ 4.
اکرم کا حال ابتر تھا. اجگانیاں کے عہد کے مطابق اب ساکی گھڑی اس کے حصے میں آئی تھی. دن رات بیٹھا اس کے لیے جام لبریز کرتا رہتا. تخت کے بائیں گوشے پر اس کی نشست تھی. کبھی آجگانیاں کی شکل تکتا اور کبھی اہل دربار کی طرف متوجہ ہو جاتا. آجگانیاں بلا نوش ثابت ہوئی تھی. ہو سکتا ہے اس میں اس چوٹ کو بھی دخل رہا ہو جو سنوکی کے ہاتھوں ہوئی تھی. اس کے سپاہی انہیں ڈھونڈتے پھر رہے تھے لیکن دو دن گزر جانے کے بعد بھی ان کا سراغ نہیں مل سکا تھا. آجگانیاں سنوکی کا غصہ کئی لوگوں پر اتار چکی تھی. تھوڑی تھوڑی دیر بعد دھاڑنے لگتی لیکن محض غصے کا اظہار ہوتا تھا. ایسا ہرگز نہیں معلوم ہوتا تھا کہ بسیار نوشی کی بنا پر اسے نشہ ہو گیا ہے. یک لخت وہ اقرب کی طرف دیکھ کر دھاڑی. تو بھی کچھ نہیں سوچتا معزز آجگانیاں؟ میری عقل ختم ہو گئی ہے. مراقبہ کر، تو عالم اروا تک رسائی رکھتا ہے. معلوم کر وہ دونوں کہاں ہیں. شراب کی بو. اقرب جملہ پورا کیے بغیر خاموش ہو گیا. ہاں شراب کی بو. آگے بول، کیا کہنا چاہتا ہے؟ آجگانیاں آنکھیں نکال کر تنزیہ بولی. شراب کی بو نے میرے دماغ کو اس قابل نہیں چھوڑا کہ وہ عالم اروا کا سفر کر سکے. کیوں بکواس کر رہا ہے؟ میں بالکل درست عرض کر رہا ہوں معزز آجگانیاں، اس چیز کے قریب رہ کر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. شاید تو بھی بھاگ جانے کا ارادہ رکھتا ہے. تجھ سے بھاگ کر کہاں جاؤں گا؟ میں تجھے ہر وقت اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. مجھے اس پر اعتراض نہیں، لیکن جو کام مجھ سے لے رہی ہے وہ نہ لے. نہ تو خود پیتا ہے نہ دوسروں کو پلا سکتا ہے. اپنی اس نالائکی پر نادم ہوں. اگر تجھے زبردستی پلا دی جائے کسی پاگل کتے کی طرح بھونکوں گا اور کاٹنے دھوڑوں گا. بڑا دلچسپ منظر ہوگا. بہت تھک گئی ہوں، تھوڑی سی تفریح بھی ہو جائے گی. اقرب کے دیوتا کوچ کر گئے. وہ دونوں ہاتھوں سے منہ پیٹنے لگا. جگانیا نے کہکا لگایا تھا اور ہاتھ اٹھا کر چیخی تھی، میری بلیوں کو حاضر کرو. بلیوں کے نام پر اقرب پر مزید بدحواسی طاری ہوئی. کیا اب وہ اسے خونخوار بلیوں سے نچوائے گی؟ یہ خیال آتے ہی حلق پھاڑ پھاڑ کر اس روح کو پکارنے لگا جو ارج کی محبت کا دم بھرتی تھی، لیکن اس کی طرف سے کوئی اشارہ نہ ہوا. اقرب کا دم گھٹنے لگا. بلدرانیوں کی روایتی درندگی یاد آنے لگی. بچپن ہی سے ان کے وحشیانہ پن کی داستانیں سنتا آیا تھا. شکرال کی مائیں اپنے شریر بچوں کو ان کے نام سے ڈرایا کرتی تھیں. وہ اس مجمع میں تنہا تھا اور اب اس کے پاس وہ خنجر بھی نہیں تھا جسے رکھنے کی اجازت مل گئی تھی. ارج کے فرار کے بعد وہ بھی اس سے چھین لیا گیا تھا. مم معزز آجگانیاں، وہ ہکلا کر رہ گیا. اور پھر اس نے دیکھا تھا کہ 6 عدد شوہ شنگ لڑکیاں دربار میں لائی گئی ہیں. ان کے چہرے سرخ ہو رہے تھے اور آنکھوں میں عجیب سی وحشت پائی جاتی تھی. یہ تو اور بھی بہت برا ہوا، اقرب نے سوچا. بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی. برے دربار میں رسوائی ہو گئی اور سب کہہ کے لگائیں گے. اس سے بہتر تو یہی ہوتا کہ آدم خور بلیاں اسے نوش کھاتی. بلیو، اچانک آجگانیاں ان کی طرف ہاتھ اٹھا کر چیخی، اسے شراب پلاؤ. وہ سب اقرب پر ٹوٹ پڑی. ہاتھ پکڑ کر تخت سے کھینچ لیا اور فرش پر گرا دینے کی کوشش کرنے لگی. آجگانیاں کے ساتھ درباری بھی ہنس رہے تھے. ادھر اقرب کی کوشش تھی کہ گرنے نہ پائے، ورنہ سب کی سب چڑھ بیٹھیں گی اور پھر وہ اپنی جگہ سے جنبش بھی نہ کر سکے گا. اس کے بعد حلق میں نلکی ٹھونس کر سیروں شراب پیٹ میں انڈھیل دینا دشوار کام تو نہ ہوگا. وہ دیوانہ وار اپنا تحفظ کر رہا تھا کہ اچانک اس نے روح کا کھنکتا ہوا سا کہکا سنا. اچھا، وہ بنا کر بولا، تو تم بھی تماشا دیکھ رہی ہو؟ مجھے افسوس ہے لیکن میں بھی بے بس ہوں، جواب ملا. نہیں، ایک تدبیر ہے، اگر تو پاگل بن کر کتوں کی طرح بھونکنا شروع کر دے تو آجگانیاں تک دہل کر رہ جائے گی، جلدی کر ورنہ اب یہ تجھے گرا ہی لیں گی۔ مشورے کا بہت بہت شکریہ، لیکن میں اس وقت اپنی مزاح کی حس بھی کھو بیٹھا ہوں۔ بے وقوف، میں نے تجھے وہی مشورہ دیا ہے جو اس وقت مناسب ہے۔ مشکل کام تھا کہ روح کی طرف بھی متوجہ رہتا اور خود کو بھی سنبھالے رکھتا۔ ایک بار دونوں ٹانگیں الجھی اور وہ درم سے فرش پر چلا آیا، پھر خدشے ہی کے مطابق وہ سب اس پر لدی پڑی تھی۔ عقرب نے بے اختیار بھونکنا شروع کر دیا اور اس کے بازو پر کسی کھٹکنے کتے کی طرح منہ بھی مارا تھا۔ وہ سب خوفزدہ انداز میں چیختی ہوئی سے چھوڑ کر ہٹ گئی۔ درباریوں کے کہہ کے تھم گئے۔ آجگانیاں کی آنکھوں سے سرسہمگی جھانکنے لگی۔ عقرب مسلسل بھونکے جا رہا تھا، اچانک وہ گھٹنوں اور ہتھیلیوں کے بل دوڑتا ہوا ان لڑکیوں کی طرف جھپٹا۔ وہ دہشت زدہ سی آوازیں نکالتی ہوئی بھاگ کھڑی ہوئی۔ عقرب آجگانیاں کی طرف مڑ کر بھونکنے لگا، لیکن تخت سے دور ہی رہا۔ آجگانیاں احتجاجاً دونوں ہاتھ پھیلا کر بولی، نن نن نہیں، مجھ پر رحم کر، میں نشے میں ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ عقرب سنی انسنی کر کے بھونکتا رہا، روح کے دل آویز کہہ کے اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ پھر وہ بولی، دیکھا تو نے، اسی طرح بھونکتا رہ اور پھر بے ہوش بن جا، اور جب تک میں نہ کہوں ہرگز ہوش میں نہ آئی ہو۔ عقرب نے مشورے کے مطابق بتدریج اپنے جوش و خروش کو کم کرنا شروع کر دیا تھا اور بالآخر خاموش ہو کر ایک طرف لڑک گیا۔ آنکھیں بند تھی لیکن کان آوازوں کی طرف لگے ہوئے تھے۔ آجگانیاں جلدی جلدی کسی سے کچھ کہہ رہی تھی، پھر وہاں قبرستان کا سا سناٹا چھا گیا۔ بالکل ایسا ہی لگتا تھا جیسے وہاں کوئی بھی نہ ہو، لیکن عقرب نے آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ روح پھر سرگوشی کرنے لگی، سن مسخرے، بلدرانیوں میں کتا برف کے طوفان کے لانے کی علامت ہے۔ اگر کوئی آدمی کتے کی طرح بھونکنے لگے تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ دیوتا کے زیر اثر ہے۔ آجگانیہ نے کہانوں اور جادوگروں کو طلب کیا ہے، وہ آئیں گے اور اپنے منتروں کے ذریعے تجھے ہوش میں لانے کی کوشش کریں گے۔ ظاہر ہے تو بے ہوش نہیں ہے، لہٰذا جب تو چاہے گا ہوش میں آئے گا۔ اچھی طرح سن لے کہ تو اسی وقت ہوش میں آئے گا جب میں کہوں گی، اور یہ بھی یاد رکھیو کہ ہوش میں آنے کے بعد بھی تجھے بھونکتے ہی رہنا ہے۔ آدمی اسی وقت بنے گا جب میں کہوں گی۔ عقرب نے دل میں کہا، باتیں بنائے جا، تیرا کیا جاتا ہے، تیرے ہی کہنے میں آ کر ارج سے ہاتھ دھوئے اور خود کتا بنا پڑا ہوں۔ بڑا اچھا ہوا کہ تو ابھی تک عالم ارواحی میں اٹکی ہوئی ہے، عالم اجسام میں آ کر تو ساری دنیا کو کتا بنا دے گی۔ دربار کا سناٹا اس کے ذہن میں چبھنے لگا تھا، لیکن وہ دم سادے سختی سے دانت بھینچے پڑا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بہت سے آدمیوں کی آہٹ ملی تھی اور پھر اس نے آجگانیاں کی آواز سنی، کہنو اس پر مروشا کا سایہ پڑ گیا ہے، اسے ہوش میں لاؤ، اسے دوبارہ آدمی بناؤ۔ عقرب نے بہت سی آوازیں سنی تھی لیکن یہ زبان اس کے لیے ناقابل فہم تھی۔ شاید وہ سارے کہن اور جادوگر کسی مخصوص زبان میں مشاورت کر رہے تھے۔ عقرب اسی انداز میں پڑا رہا۔ ذرا دیر بعد ان سب نے ہم آہنگ ہو کر کچھ گانا شروع کر دیا تھا۔ عقرب کے لیے اب بھی وہ محض آوازیں ہی تھیں، لا یعنی آوازیں۔ اب ہوش میں آ جا، لیکن بستور بھونکتا ہوا روح نے سرگوشی کی۔ عقرب نے اپنے جسم کو حرکت دی تھی اور کسی مغموم کتے کی طرح کرب انگیز گراہٹ کے ساتھ اٹھ بیٹھا تھا۔ کان خاموش ہو گئے اور عقرب کسی ایسے کتے کے انداز میں بھونکتا رہا جس کی دم پچھلی ٹانگوں کے درمیان سے گزر کر پیٹ سے جا لگی ہو۔ معزز آجگانیاں، اچانک بڑا کہن بولا، وہ کہہ رہا ہے کہ اسے گہرا صدمہ پہنچا ہے۔ میں جانتی ہوں، آجگانیہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ عقرب نے خاموش ہو کر آجگانیہ کا جملہ سنا تھا اور تین بار بھونک کر پھر خاموش ہو گیا تھا۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ بربادی کو دعوت نہ دی جائے، بڑا کہن بولا۔ عقرب دل میں ہنسا تھا اور بڑے کہن نے آجگانیہ سے پورا واقعہ دہرانے کی درخواست کی تھی۔ آجگانیہ سے بتانے لگی کہ کس طرح وہ اچانک بھونکنے لگا تھا۔ پوری بات سن کر بڑے کہن نے پرتشویش لہجے میں کہا، مروشہ شراب نہیں لہو پیتا ہے۔ عقرب پھر بھونکنے لگا، دیکھنا چاہتا تھا کہ اس بار بڑا کہن اس کی ترجمانی کس طور پر کرتا ہے۔ بڑے کہن نے آجگانیہ سے کہا، وہ کہہ رہا ہے کہ اسے تنہائی چاہیے اور لڑکیاں ایک ایک کر کے اس کے پاس بھیجی جائیں، اگر چھ لڑکیاں تھیں تو مروشہ اسے چھ دن سے پہلے نہیں چھوڑے گا۔ عقرب دانت پیس کر رہ گیا، دل ہی دل میں بڑے کہن کو ہزاروں گالیاں دے ڈالی اور پھر بھونکنے لگا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس کی تجویز پر عمل نہ کیا گیا تو سارا بلدران برف کے طوفان کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ بڑا کہن بولا، بس بھی کر گدے کی اولاد۔ عقرب نے دل میں کہا، میں اسے اپنی نظر سے دور نہیں کر سکتی۔ آجگانیہ نے کہا، یہ میرے محبوب کی یادگار ہے۔ آجگانیہ مالک ہے، خطرے سے آگاہ کر دینا میرا فرض تھا۔ بڑا کہن بولا، کوئی اور صورت نکال، کوئی اور صورت نہیں سنہرے پروں والی کی بیٹی، مروشہ جیسے ہی اسے چھوڑے گا یہ بھی فرار ہو جائے گا، اس کے حجرے کے باہر پہرہ لگا دیا جائے گا۔ اکرم پھر بھونکنے لگا اور راجگانیہ نے بڑے کہن سے پوچھا، اب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اپنی بات پر اڑا ہوا ہے تنہائی اور صرف ایک لڑکی، کہن نے جواب دیا۔ خدا غارت کرے، اکرم نے دانت پیس کر دل میں کہا، یہ لڑکی کیوں سوار ہو گئی ہے تجھ پر؟ اچھی بات ہے۔ راجگانیہ ٹھنڈی سانس لے کر بولی، اسے وہیں پہنچا تو جہاں یہ پہلے تھا اور باہر سخت پیرا ہونا چاہیے۔ اکرم نے ایک بار پھر نہایت جوش و خروش کے ساتھ بھونکنا شروع کر دیا۔ بڑا کہن پر مسرت لہجے میں بولا، تیرے اس فیصلے پر خوشی کا اظہار کر رہا ہے۔ بہرحال اکرم بھونکتا ہی ہوا دربار سے رخصت ہوا تھا، کیونکہ ابھی تک روح کی طرف سے آدمی بن جانے کا اشارہ نہیں ملا تھا۔ اب وہ پھر اس عمارت میں تھا جہاں سے ارج فرار ہوا تھا۔ ٹوٹے ہوئے دروازے کی مرمت کرا دی گئی تھی، ہر چند کی اب تنہائی تھی، لیکن اکرم احتیاطاً اب بھی تھوڑی تھوڑی دیر بعد بھونکنے لگتا تھا۔ اب بس کر، یکنف روح نے سرگوشی کی، کیا اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں تھی؟ اکرم بنا کر بولا، تیری بھی تھوڑی سی تفریح ہوگی، اس میں کیا برائی ہے؟ تو پتہ نہیں کیا چاہتی ہے، میرے آدھے جسم کو مجھ سے جدا کر دیا، رب عظیم جانے وہ کس حال میں ہوگا۔ اس کی فکر نہ کر، اگر تو اس کے حال سے واقف ہو تو مجھے بھی بتا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں جانتی کہ وہ دونوں زندہ اور باخیریت ہیں۔ تو آخر اپنے محبوب کو دوسری عورتوں کے حوالے کس دل سے کر دیتی ہے؟ میں صرف ایک روح ہوں، دل نہیں رکھتی، دل کے بغیر محبت سمجھ میں نہیں آتی۔ روح اور محبت دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، میری سمجھ میں آج تک نہیں آئی، محبت مجھے کسی سے بھی نہ ہو سکی، بہم ہے تیرا، حالانکہ تو میرا رقیب ہے۔ اس کی بات نہ کر، وہ تو میرا آدھا جسم ہے۔ کیا یہ آدھا جسم خون کے کسی رشتے کی بنا پر ہے؟ نہیں، تو پھر وہ روح کا رشتہ ہے، روح کی طرح یہ امر ربی ہے۔ مگر اب میرا کیا بنے گا؟ تو نے سنی تھی اس مردود کی باتیں؟ میرے بھونکنے کی ترجمانی کر رہا تھا، ان میں سے ایک لائی جا رہی ہے، تو پھر میں کیا کروں؟ جو تیرا دل چاہے، میں اب جا رہی ہوں۔ ٹھہر ٹھہر جا، رب عظیم کے لیے، اکرب دونوں ہاتھ پھیلا کر چیخا، لیکن روح کی سرگوشی پھر نہیں سنائی دی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلنے کی چڑچڑاہٹ سنائی دی، اور ساتھ ہی کسی کی ہچکیاں اور سسکیاں بھی کمرے میں گونجنے لگی۔ اکرب دیوار کی جانب منہ کیے بیٹھا رہا، دروازے کی طرف نہیں مڑا تھا۔ اچانک ہچکیوں اور سسکیوں کے درمیان وہ کہنے لگی، مروشہ مجھے معاف کر دے، میں راجگانیہ کی کنیز ہوں، اس کے حکم کی پابند، مجھے معاف کر دے مروشہ۔ اکرب اس کی طرف مڑ کر گرانے لگا، وہ اور زیادہ سہم گئی۔ پھر اکرب کتے ہی کی گراہٹ کو برقرار رکھے ہوئے بلدرانی بولنے لگا، او نہ ہنجار لڑکی، جہاں بیٹھی ہے وہیں بیٹھی رہے، اور مجھے بتا کہ تم بلی کیوں کہلاتی ہے؟ وہ مالک ہے جو چاہے بنا دے، میں کتے کی طرح بھونک سکتا ہوں لیکن تم بلیوں کی طرح میو میو نہیں کرتی۔ تو مروشہ ہے، جو چاہے بن سکتا ہے، لیکن میں تو بنائی گئی ہوں، میرے ذمہ یہ خدمت ہے کہ راجگانیہ کے مہتوب کو نوچوں گسوٹوں، لیکن مجھے یہ اچھا تو نہیں لگتا، کتا بلی سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ اب میں تیرا نرخرا چبا ڈالوں گا اور تو سسک سسک کر مر جائے گی۔ مروشا رحم، ابھی میں زندہ رہنا چاہتی ہوں۔ کیا کرے گی زندہ رہ کر جب تجھے اپنا کام پسند نہیں؟ اب تک کتنوں کو زخمی کر چکی ہے؟ مجھے یاد نہیں، میں اپنی خوشی سے تو ایسا نہیں کرتی۔ کس قسم کے معتوب تیرے حوالے کیے جاتے ہیں؟ میں نہیں جانتی کہ وہ کس نوعیت کے ہوتے ہیں۔ تو کیا سمجھتی ہے کہ میں تیرے ساتھ کیسا برتاؤ کروں گا؟ جو دل چاہے کر، لیکن میں زندہ رہنا چاہتی ہوں۔ تیری خواہش پوری کی جائے گی، لیکن اسی صورت میں جب تو خود ہی مجھ سے دور رہے گی، میرے قریب آئی اور ٹھٹھر جائے گی، کیونکہ میں مروشہ ہوں، تیری رگوں میں دوڑنے والا لہو جم جائے گا۔ میں تیرے قریب نہیں آؤں گی مروشا، راجگانیہ کا سوال قریب ہے، بلدران غارت ہو جائے گا۔ ایسا کیوں ہوگا مروشا، ہم تو تیرے نام کی بھینٹ دیتے رہے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ ہو کر رہے گا، وہ فرار ہو گیا ہے، بلدران کی تباہی بن کر دوبارہ نازل ہوگا۔ مگر وہ تو راجگانیہ کا پیوند بننے والا تھا، زبردستی کوئی کسی کا پیوند نہیں بنایا جا سکتا۔ اس نے راجگانیہ کے نانا کا آسا اس لیے نہیں اٹھایا تھا کہ شادی کی شرط پوری کرنا چاہتا تھا، پھر کیوں اٹھایا تھا؟ محض اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتا تھا۔ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا مروشہ، یہ تو راجگانیہ کے لیے گالی ہوئی، حالات سے ناواقف تھا۔ کچھ بھی ہو، اگر وہ زندہ رہا اور اس نے شادی سے انکار کر دیا تو راجگانیہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے گی۔ اچھا بکواس بند کر، مجھے نیند آ رہی ہے، اکرم نے کہا، گراتے گراتے حلق چھیل کر رہ گیا تھا، اور اب وہ خود ہی خاموش ہو جانا چاہتا تھا. ویسے وہ اس مقصد میں تو کامیاب ہو ہی گیا تھا کہ لڑکی کو اپنے قریب نہ آنے دے. اپنی دانش میں وہ دونوں پھر نوگسکان کے لیے نکل کھڑے ہوئے تھے. ارش کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچنے والوں کی لاشیں غار ہی میں پڑی رہ گئی تھیں اور ارش نے ان کے ہتھیاروں میں سے سب سے اچھی تلوار اور نیزا اپنے لیے منتخب کر لیا تھا. اور اب سنوکی محسوس کر رہی تھی کہ اس کے چہرے پر تشویش کے آثار باقی نہیں رہے, اس لیے مطمئن نظر آ رہا تھا جیسے کوئی بادشاہ اپنی مملکت کی سیر کو نکلا ہو. ان کے گھوڑے برابر دوڑ رہے تھے. اچانک سنوکی نے اسے مخاطب کیا, اب تم بہت مطمئن نظر آ رہے ہو, تو ٹھیک سمجھی ہے. ہاں اب مجھے کوئی فکر نہیں کیونکہ مسلح ہو گیا ہوں. کیا تمہاری اتنی زندگی لڑتے بڑھتے ہی گزری ہے؟ نہیں, میں تو بہت ہی سلح جو آدمی تھا, لیکن دوسروں کے مظالم نے مجھے بھی خون خوار بنا دیا. کیا تم مجھے اپنی کہانی نہیں سناؤ گے؟ نہیں. سنو کی خاموش ہوگی ارج کے لہجے کی سختی نے مزید اسرار سے روک دیا تھا, لیکن پھر اچانک اسے کچھ یاد آ گیا اور وہ بولی, ارے تم نے تو وہ مقدس مکڑی لبادے میں چھپا رکھی ہے, اسے ظاہر کرو. نہیں, میں چاہتا ہوں جو اتاری مجھ پر حملہ آور ہو اور میں دو چال قتل کر ہی دوں, اس طرح میرے بازو کھلیں گے. خام خواہ خون بہاؤ گے؟ مجھ سے بحث نہ کر, تیرا پابند نہیں ہوں, جو میرا دل چاہے گا کروں گا. شاید تمہیں وہ ہدایات یاد نہیں رہی, مجھے اچھی طرح یاد ہیں. تو کہیں لے جا رہی ہے اور میں چلا جا رہا ہوں. ہدایات میں یہ نہیں تھا کہ تیری ہر بات مان لوں. تمہاری مرضی. میری مرضی یہ ہے کہ تو خاموشی سے چلتی رہے. سنوکی نے سختی سے ہون بینچ کے سفر جاری رہا. پھر سورج غروب ہونے لگا اور سنوکی نے کہا, رات کو سفر جاری رکھنا مناسب نہ ہوگا, تو پھر خود ہی کوئی پناہ گاہ تلاش کر. ان چٹانوں کی طرف نکل چلو. وہ بائیں جانب ہاتھ اٹھا کر بولی, شاید کوئی مناسب سی جگہ مل جائے. ارج نے فوری طور پر گھوڑے کو اسی جانب موڑ دیا. ابھی اتنا اجالا تھا کہ وہ شب بسری کے لیے جگہ تلاش کر سکتے تھے. نہ جانے کیوں مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے, سنوکی نے کہا. کس سے؟ بس ایک بے نام سا خوف ہے, ارج کچھ نہ بولا. جلدی ہی انہیں ایک تنگ سا درہ مل گیا جس کی دوسری نکاسی نہیں تھی. کہیں یہ کسی ریچھ کا بھٹ نہ ہو, سنوکی نے پرتشویش لہجے میں کہا. جہاں آج تک کسی ریچھ نے قدم نہیں رکھا, ارج بولا. یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ اس لیے کہ میں اس کے اندر داخل ہوتے ہی ریچھ کی بو ضرور محسوس کرتا. تم اتنے ہی تجربہ کار ہو؟ ارج خاموشی سے ایک جانب کھڑا ہو گیا اور آہستہ سے بولا, کیا تجھے معلوم ہے کہ انہوں نے ہمیں گھیرے میں لے لیا ہے؟ کس نے؟ سنوکی اچھل پڑی. تو اتنی بے خبر رہی ہے, میں نہیں جانتا وہ کون ہے. انہوں نے اپنے گھوڑوں کے سموں کو بے آواز کر رکھا ہے, ہم پگڈنڈی پر تھے اور وہ اسی طرف کی چٹانوں کی اوٹ لے کر ہمارا تعاقب کرتے رہے تھے. پھر تم نے میرا کہنا کیوں مان لیا؟ خود ہی ادھر چلے آئے. اگر ان کے گھوڑوں کی ٹاپیں نہیں سنائی دیں تو چکتاری ہوں گے. چوروں کی طرح تعاقب کرنا انہی کا طریقہ ہے. کیا ان کی زبان بھی بلدرانی ہے؟ وہ کئی زبانیں بولتے ہیں. ان کا مخصوص نعرہ کیا ہے؟ شاید اندھیرے کا بول بالا ہو. شاید نہیں بلکہ یقیناً یہی ہے. مکودمی نے مجھے بتایا تھا. کیا تم اب بھی اس مکڑی کو لبادے میں چھپائے رکھو گے؟ جو رب عظیم کو منظور ہوگا. رب عظیم؟ میں نے اس دیوتا کا نام سنا ہے, یہ جنوب کے لوگوں کا دیوتا ہے. کیا تم جنوب سے آئے ہو؟ تو اس فکر میں کیوں پڑتی ہے؟ مکودمی کے اقوال یاد رکھ. لیکن اب کیا کرو گے؟ ابھی بالکل اندھیرا نہیں پھیلا, تو یہی ٹھہر, میں باہر نکلتا ہوں. مکڑی کو لبادے کے اوپر لاؤ, یہی بہتر ہوگا. ارج درے سے نکل آیا, لیکن اس نے سنوکی کے مشورے پر عمل نہیں کیا تھا. درے کے دہانے کے قریب ہی رک کر اس نے سنگل لینے کی کوشش کی, لیکن اتھا سناٹے کے علاوہ وہاں اور کچھ بھی محسوس نہ کر سکا. شاید انہیں بالکل اندھیرا ہونے کا انتظار تھا. ارج الجھن میں پڑ گیا. ایک عورت اور ایک مرد کے مقابلے میں 10-12 ضرور رہے ہوں گے. پھر بھی اتنی احتیاط, کیا انہیں ان تین لاشوں کا علم ہو گیا تھا؟ ارج نے تو انہیں اس غار میں اس طرح چھپا دیا تھا کہ کسی کی نظر ہی نہیں پڑ سکتی تھی, یا پھر انہوں نے ابھی تک ان پر اس لیے حملہ نہ کیا ہو کہ مقدس مکڑی ان کے ہاتھ آ گئی تھی اور وہ اس سے واقف بھی ہو گئے ہوں. بہرحال ارج کے لیے ان کا رویہ چکرا دینے والا تھا. اس کی عقابی آنکھیں نزدیک اور دور کا جائزہ لے رہی تھی کہ اچانک قریب کی ایک چٹان کے اوپر سے ہلکی سی سرسراہٹ سنائی دی اور وہ چونک پڑا. نگاہ اسی چٹان پر مرکوز ہو گئی, پھر وہ دبے پاؤں اس طرف بڑھا تھا. پیش کپس کے دستے پر اس کی گرفت سخت ہو گئی تھی. چٹان کے قریب پہنچ کر وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا, لبادے کو سمیٹ کر کمر کے گرد کس لیا تھا. ہتھیلیوں اور گھٹنوں کے بل کھسکتا ہوا اب وہ چٹان کی دوسری طرف پہنچنے کی کوشش کرنے لگا. اس میں کامیابی بھی ہوئی اور قسمت یاور تھی کہ ادھر جو کوئی بھی تھا تنہا تھا اور اس طرح دبکا ہوا تھا کہ اس کی پشت ارج کی طرف پڑتی تھی۔ اچانک ارج نے اس پر چھلانگ لگائی اور دبوچ بیٹھا۔ پیش قبض کی نوک گردن پر تھی اور دوسرے ہاتھ سے منہ دباتا ہوا بولا، اگر چیخنے کی کوشش کی تو چھید کر رکھ دوں گا۔ اس نے اسے ٹانگوں کی گرفت میں لے کر سیدھا کیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا۔ بول، کون ہے تو؟ اس کے منہ پر سے ہاتھ ہٹاتا ہوا بولا اور پیش قبض کی نوک سینے پر رکھ دی۔ مم، میں مسافر، وہ ہکلا کر رہ گیا۔ آواز دھیمی تھی۔ جھوٹ مت بول، تو مجھے آجگانیاں کا سپاہی معلوم ہوتا ہے۔ وہ طویل سانس لے کر رہ گیا، پھر خوف صدا سی آواز میں بولا، میں صرف نگرانی کر رہا تھا، حملہ کرنے کا حکم نہیں تھا۔ پوری بات بتا، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تو تنہا نہیں ہے۔ مم، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، وہ ایک جانب ہاتھ اٹھا کر بولا، ادھر نشیب میں 8 آدمی موجود ہیں۔ تم بہت دور سے ان چٹانوں کی اوٹ لیتے ہوئے ہمارے ساتھ چلے آ رہے تھے، یہ درست ہے، حملہ کیوں نہیں کیا؟ آجگانیہ کا حکم ہے کہ دونوں کے جسموں پر خراش تک نہ آنے پائے۔ ہم اس انتظار میں تھے کہ تم سو جاؤ تو باندھ دیں، لیکن اب کیا ہوگا؟ مم، میں نہیں جانتا۔ میں جانتا ہوں، ارج نے کہا اور سینے پر پیش قبض کی نوک کا دباؤ بڑھاتا ہوا بولا، ان 8 کی صحیح طور پر نشاندہی کرو۔ وہ آہستہ آہستہ بتانے لگا کہ ارج کس طرح ان 8 تک پہنچ سکتا ہے۔ اس کے بعد وہ گگیانے لگا کہ ارج اسے قتل نہ کرے، لیکن ارج اس پر توجہ دیے بغیر بولا، مجھے ان کی طرف لے چل، تم تنہا ہو، اگر الجھے تو پھر وہ بھی لڑنے مرنے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ تم لوگ اس پر آمادہ ہو جاؤ تاکہ میں شکار کھیل سکوں۔ کتنی رائفلیں ساتھ ہیں؟ 3۔ اور تفنگچے؟ پستول؟ 1 بھی نہیں۔ اگر تفنگیں مجھے مل جائیں تو تمہاری جان بخشی کر دوں گا۔ کسی بلدرانی کا اسلحہ اس کی موت کے بعد ہی دوسرے کے قبضے میں آ سکتا ہے، تو پھر تمہیں موت ہی سمیٹے گی۔ تم دیکھ رہے ہو کہ میرے پاس تفنگ نہیں ہے۔ یک بیک ارج نے بائیں ہاتھ سے اس کا گلا گھونٹنا شروع کر دیا۔ وہ رہائی کے لیے ہاتھ پیر مارنے لگا۔ ویسے ارج حقیقت میں اسے مار ڈالنا نہیں چاہتا تھا، صرف اسی حد تک دباؤ ڈالنا چاہتا تھا کہ وہ خوف یا گھٹن کے باعث بے ہوش ہو جائے۔ ہوا بھی یہی تھا، جلد ہی اس نے ہاتھ پیر ڈال دیے۔ پھر اسیری کا سامان بھی خود اس کے پاس موجود تھا، یعنی وہ مضبوط سی 5-6 گز لمبی ڈور جو اس نے اپنی کمر کے ساتھ لپیٹ رکھی تھی۔ ایک طرح سے یہ ڈور بلدرانی سپاہیوں کی یونیفارم میں شامل تھی۔ اسی ڈور سے اس نے اسے اچھی طرح جکڑ دیا اور حلق تک کپڑا ٹھونس دیا کہ شور نہ مچا سکے۔ وہ اسے وہی چھوڑ کر اس دراڑ کی طرف بڑھا تھا جس سے گزر کر اس نشیب تک پہنچتا، جہاں 8 بلدرانیوں نے ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ چند قدم چل کر رک گیا اور ادھر جانے کی بجائے اس دراڑ کی طرف پلٹا جہاں سنوکی کو چھوڑا تھا۔ سنوکی پھولتی ہوئی سانسوں کے ساتھ اس کی رداعت سنتی رہی، پھر مسترابانہ انداز میں بولی، یہ تو بہت برا ہوا، وہ 8 ہیں، میں تجھ سے یہ سننے نہیں آیا تھا، یہ کہنے آیا تھا کہ باہر مت نکلنا جب تک میں نہ آؤں۔ تم کیا کرو گے؟ میں تو سمجھی تھی کہ چوکتاری ہیں، کوئی بھی ہو، دشمنوں کے نرخے میں میرے صرف ہاتھ چلتے ہیں، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، میں دشمنوں کا شمار نہیں کرتا۔ ٹھہر جاؤ، میری بات سنو۔ کیا کہتی ہے؟ تم اسے باندھ کر چھوڑ آئے ہو؟ وہ 8 یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ ہماری نگرانی کر رہا ہوگا۔ کیوں نہ ہم بھی اپنے گھوڑوں کے سمن کو بے آواز بنا کر چپ چاپ آگے بڑھ جائیں۔ یہ مجھ سے نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہو سکتا، تمہاری مرضی، وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولی، لیکن کم از کم یہ تو بتا دو کہ اب تم کیا کرو گے۔ ایک دم ٹوٹ پڑوں گا۔ میں تمہیں بزدل نہیں سمجھتی، لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ سب تمہارے ہاتھوں مارے جائیں۔ اگر ان میں سے ایک بھی بچ نکلا تو آجگانیہ کو ہمارے سفر کی سمت معلوم ہو جائے گی۔ رج سوچ میں پڑ گیا، شاید یہ نقطہ اس کے ذہن میں نہیں تھا۔ آجگانیہ کو سمت کا علم ہو جانے پر انہیں آجگانیہ کی پوری قوت کا سامنا کرنا پڑتا۔ وہ اپنے سارے آدمی ایک ہی سمت دوڑا دیتی۔ راستوں کا علم نہ ارج کو تھا نہ سنوکی کو، ورنہ سفر کا رخ تبدیل بھی کیا جا سکتا تھا۔ سنوکی پر امید نظروں سے اسے دیکھے جا رہی تھی، ہر چند اندھیرے میں اس کی شکل بھی صاف نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو پھر میں اسے یہی اٹھائے لاتا ہوں اور خود اس کی جگہ لیتا ہوں، ارج نے تھوڑی دیر بعد کہا۔ میں نہیں سمجھی، بعد میں سمجھاؤں گا، ارج کہتا ہوا دراڑ سے نکل آیا۔ اس کا شکار اب بھی وہیں اسی حال میں پڑا ہوا تھا۔ اس نے اسے اٹھا کر کاندھے پر لادا ہی تھا کہ کئی آدمی اس پر ٹوٹ پڑے۔ اس نے اسے چھوڑ دیا تھا اور خود جھاگ کی طرح بیٹھتا چلا گیا۔ حالانکہ دباؤ اتنا شدید نہیں تھا، لیکن وہ انہیں اپنے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا کرنا چاہتا تھا۔ اسی دوران میں اسے ان کے نیچے سے سرک جانے کا موقع مل گیا۔ وہ سب اسے جھکڑے ہوئے بلدرانی پر آ رہے۔ اس نے پھرتی سے تلوار کھینچی اور پلٹ پڑا۔ وہ اٹھنے بھی نہ پائے تھے کہ ارج اٹھی ہوئی تلوار کے ساتھ ان کے سروں پر مسلط تھا۔ اپنے ہاتھ پھیلائے رکھو ورنہ گردنیں اچھلتی پھریں گی، ارج آہستہ سے بولا۔ وہ تعداد میں چار تھے، انہوں نے اس کی پھرتی پہلے ہی دیکھ لی تھی، اس لیے جس پوزیشن میں تھے اسی میں رہے۔ ویسے ارج نے تاروں کی چھاؤں میں اندازہ کر لیا تھا کہ ان کے لباس بلدرانیوں کے سن نہیں تھے۔ شاید اس دوران میں بلدرانی کے منہ سے کپڑا نکل گیا تھا۔ اس نے چیخنا شروع کر دیا، انہیں مار ڈالو مار ڈالو، یہ دشمن ہیں، ہم میں سے نہیں ہیں، تم کون ہو؟ ارج نے انہیں مخاطب کیا۔ وہ کچھ نہ بولے اور بلدرانی پھر چیخا، جلدی کرو ورنہ یہ مکاری سے تمہیں مار ڈالیں گے۔ کیوں بکواس کر رہا ہے؟ یہ میرے آدمی ہیں، اندھیرے کا بول بالا ہو، ارج نے کہا اور تلوار ان کے سروں سے ہٹا لی۔ اندھیرے کا بول بالا ہو، چاروں یک زبان ہو کر بولے، مگر تم بلدرانی کیوں بول رہے ہو؟ یہ جو یہاں پڑا ہوا ہے بلدرانی ہے، اس کے منہ سے کپڑا نکل گیا ہے، پھر پھونس دو۔ وہ چاروں اس کے آس پاس کی زمین ٹٹولنے لگے۔ اتنے میں ارج نے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنی تھی اور وہ ان چاروں سے بولا تھا، ادھر اس چٹان کے پیچھے جلدی کرو، وہ آٹھ ہیں۔ انہوں نے اس کی آواز سن لی ہے۔ چاروں تیزی سے پیچھے ہٹے تھے اور بلدرانی چیختا ہی رہ گیا۔ وہ قریب ہی کے ایک بڑے پتھر کی اوٹ میں ہو گئے۔ کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ کسی نے بلدرانی کے قریب پہنچ کر پوچھا۔ چوکتاری، میں بندہ پڑا ہوا ہوں، وہ یہیں کہیں چھپ گئے ہیں، چار ہیں، اور ملکہ کا جفت بھی چوکتاری ہی ہے۔ کیوں بھونک رہا ہے؟ وہ چوکتاری نہیں ہے، میں نے اسے ان کا نعرہ لگاتے ہوئے سنا تھا۔ اندھیرے میں سنی ہوئی بات پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کدھر گئے ہیں؟ شاید بائیں طرف، وہ ادھر چھپتے تھے، ارج نے انہیں دیکھا لیکن شمار نہ کر سکا۔ پتہ نہیں آٹھوں تھے یا ان میں سے چند۔ پھر اواخر نصف ماہ کے چاند نے مشرق سے سر ابارا اور تاریکی کی چادر ملگجی ہو گئی۔ کہیں دور کسی چکور کی آواز آئی تھی۔ ان کے پاس تین تفنگے بھی ہیں، ارج نے سرگوشی کی، ہوشیار رہنا۔ وہ کچھ نہ بولے لیکن ارج محسوس کر رہا تھا کہ وہ شکاری کتوں کی طرح چکن نہ ہو گئے تھے۔ کیا وہ آٹھوں اسی طرف آ گئے ہیں؟ ان میں سے ایک نے پوچھا۔ میرا خیال ہے اس کی چیخیں سب کو اسی طرف لے آئی ہیں، ارج نے کہا، اب ہمیں ان پر ٹوٹ پڑنا چاہیے۔ وہ ان کی طرف مڑا تھا لیکن وہ چاروں ان کا کہیں پتہ نہ تھا۔ وہ متحیر رہ گیا لیکن جلد ہی اپنی کیفیت پر قابو پا کر وہ آہستہ آہستہ پتھر کی اوٹ سے نکلا۔ چند ہی قدم چلا ہوگا کہ بلدرانی اور چکتاری نعرے فضا میں بلند ہوئے اور تلواروں کی جھنکاریں سنائی دینے لگیں۔ تین آدمی اسے اپنی طرف آتے دکھائی دیے اور وہ بڑی پھرتی سے زمین پر لیٹ گیا۔ قریب پہنچے تو بلدرانی معلوم ہوئے، یکا یک وہ بھی چکتاریوں کا نعرہ بلند کر کے ان پر ٹوٹ پڑا۔ انہیں سنبھلنے کا بھی موقع نہیں مل سکا۔ ایک کے بعد دوسرے پر تلوار کا بھرپور وار ہوا، وہ چیخے تھے اور تیسرے نے دھوڑ کر اس چٹان کے پیچھے بنا لینے کی کوشش کی تھی جہاں نواں بلدرانی بندہ پڑا ہوا تھا، لیکن اب مفر کی صورت نہیں تھی۔ ان دونوں کے گرتے ہی ارج نے اس پر چھلانگ لگائی تھی اور تلوار کی نوک اس کی پشت میں اترتی چلی گئی تھی۔ بالآخر وہ بھی منہ کے بل گرا۔ بندہ ہوا بلدرانی پھر چیخنے لگا، چپ چاپ پڑا رہے ورنہ تجھے بھی اسی حال میں ختم کر دوں گا۔ پتہ نہیں وہ تینوں ختم ہو گئے تھے یا ابھی ان میں کچھ جان باقی تھی۔ ویسے نہ وہ حرکت کر رہے تھے اور نہ آواز ہی نکال رہے تھے۔ اجگان یہ نہیں جانتی تھی کہ تم چوکتاری ہو، بندہ ہوا بلدرانی کرا۔ اچھا تو پھر جب اسے معلوم ہوگا تو تمہارے خیال سے بات آ جائے گی۔ اگر میرے سب ساتھی مارے گئے ہیں تو کم از کم مجھے زندہ رہنے دو۔ تو دودھ دیتا ہے یا انڈے کہ تجھے زندہ رہنے دیا جائے؟ میں اسے اطلاع دوں گا اور تمہارے لیے بھاگ دوڑ ختم کر دی جائے گی، اس طرح تم بھی محفوظ ہو جاؤ گے۔ کیا میں اس کتیا کی بچی سے ڈرتا ہوں؟ چپکا پڑا رہے، تیرے بارے میں وچاروں فیصلہ کریں گے۔ ہم ضرور فیصلہ کریں گے۔ اور کب سے آواز آئی، ہم چاروں زندہ ہیں اور انہیں ٹھکانے لگا دیا ہے۔ تفنگوں کا کیا رہا؟ ارج نے پوچھا۔ دو ہاتھ آئیے، تیسری یہاں تلاش کرو، میں نے بھی تین کو ٹھکانے لگایا ہے۔ تب تو آٹھ پورے ہو گئے۔ وہ رائفل تلاش کرنے لگے تھے، چاند اب خاصی بلندی تک آ گیا تھا اور دور تک بکھری ہوئی چٹانیں چاندنی میں نہانے لگی تھی۔ جلد ہی انہیں تیسری رائفل بھی مل گئی اور وہ کارتوسوں کے لیے لاشوں کو ٹٹولنے لگے۔ اس کے بعد ارج کے قریب آئے تھے اور اسے گھیر کر کھڑے ہو گئے تھے۔ تم آخر کون ہو؟ ہم میں سے تو نہیں ہو، ایک چکتاری بولا، مجھے پہچاننے کے لیے چاندنی ناکافی ہے، لہٰذا بھی یہ قصہ یہی رہنے دو۔ اس کا کیا ہوگا؟ اس نے بلدرانی کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، جو تم مناسب سمجھو، ہم اسے ساتھ لے جائیں گے۔ تمہاری مرضی، تم بھی ساتھ چلو گے؟ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے جبکہ پہلے ہی سے تمہاری تلاش میں تھا، میرے ساتھ میری بہن بھی ہے، وہ کہاں ہے؟ ایک محفوظ جگہ پر، ہمیں بتاؤ ہم اسے لے آئیں گے۔ تم لوگوں کے تیور اچھے نہیں معلوم ہوتے، ارج نے کسی قدر درشت لہجے میں کہا۔ بات نہ بڑھاؤ، دوسرا بولا، میں خود اسے یہاں لے آؤں گا۔ ارج کے لہجے میں تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ اور اگر تم بھی الجھنا ہی چاہتے ہو تو تلواریں کھینچ لو، اندھیرے ہی کا بول بالا ہوگا۔ انہوں نے اپنی مخصوص زبان میں مشورے کیے تھے اور پھر ایک جگتاری بلدرانی میں بولا تھا، کیا تم اس مذہوس زبان کے علاوہ اور کوئی زبان نہیں جانتے ہو؟ لوگسکانی بھی بول سکتا ہوں، ارج نے لوگسکانی میں کہا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، کیا تم لوگسکانی ہو؟ نہیں۔ لیکن تم اس کے باوجود بھی کہ میں چگتاری نہیں ہوں میرا احترام کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ یہ تم نے کیا کہا؟ سنو میں زیادہ باتیں نہیں کرتا، ارج بولا، مجھ پر یقین کرو یا آ جاؤ مقابلے پر۔ وہ خاموش کھڑے رہے، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے تذبذب میں ہوں۔ ارج نے کہا، اب میں اپنی بہن کو لینے جا رہا ہوں، ہم بھی چلیں؟ مجھے اس پر کوئی اعتراض نہ ہوگا، لیکن تم میرے آگے چلو گے کیونکہ میری کھوپڑی کے پچھلے حصے میں آنکھیں نہیں ہیں۔ وہ پھر آپس میں کچھ کہنے سننے لگے تھے۔ آخر ایک نے لوگسکانی میں کہا، ہم تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، سمراشا کرے گا، کوئی بھی کرے، لیکن میں قیدیوں کی طرح تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گا۔ نہیں نہیں، ہم تمہارے ہاتھ نہیں باندھیں گے۔ اچانک بندھا ہوا بلدرانی چیخنے لگا، تم سب مارے جاؤ گے، یہ اجگانیہ کا منگیتر ہے، کیوں بکواس کر رہا ہے؟ قریب ہی سے سنوکی کی آواز آئی۔ او تو آ گئی، ارج نے غصے لہجے میں کہا، میں نے تجھ سے کہا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں تم وہیں رہنا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ کتیا اسے پھسلا کر اپنے ساتھ لائی ہے، ہم لوگ انہی دونوں کی تلاش میں ادھر آئے تھے۔ آہ ہم سمجھ گئے، ایک چکتاری بولا۔ کیا سمجھ گئے؟ ارج گڑایا، تم وہی ہو جس نے اس کے نانا کا آسا اٹھایا تھا؟ ہاں میں وہی ہوں، لیکن شادی کی شرط پوری کرنے کے لیے میں نے اسے نہیں اٹھایا تھا۔ اگر تم وہی ہو تو سمراشا تمہیں دیکھ کر نہال ہو جائے گا، اس نے کہا اور حلق پھاڑ کر نعرہ لگایا، اندھیرے کا بول بالا ہو۔ اس کے تینوں ساتھی بھی اس کے ہم آہنگ ہو گئے تھے۔ کتنی دور چلنا ہوگا؟ ارج نے پوچھا۔ زیادہ دور نہیں، ہمارے پاس اپنے گھوڑے بھی ہیں۔ بس تو پھر اب دیر نہ کرو۔ بلدرانی کو انہوں نے اپنے طور پر دوبارہ باندھا تھا اور قیدیوں کی طرح ساتھ لے چلے تھے۔ راستہ دشوار گزار تھا، اس لیے پیدل ہی روانگی ہوئی تھی۔ چکتاریوں کے پاس گھوڑے نہیں تھے، بلدرانیوں کے 9 گھوڑے بھی ان کے ہاتھ لگے تھے اور انہوں نے ان کا سارا اسلحہ اپنے قبضے میں لیا تھا۔ یہ بات ارج کو پسند نہیں آئی تھی، لیکن اس نے تعرض بھی نہیں کیا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک چلنے کے بعد وہ ایک بہت بڑے کار میں داخل ہوئے تھے۔ اس کا دہانہ اتنا کشادہ تھا کہ گھوڑے بھی بآسانی اندر لے جائے جا سکے۔ یہاں کئی جگہ آگ روشن تھی اور اتنی روشن تھی کہ وہ سب ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے۔ تقریباً 15-20 آدمی یہاں پہلے سے موجود تھے، انہیں دیکھ کر وہ سب اپنی جگہوں سے اٹھ گئے۔ ارج کے ساتھیوں میں سے ایک نے بلند آواز میں کہا، ہم نے اس وقت پورے 8 بلدرانیوں کا خون بہایا ہے، ایک زندہ ہے اور ہماری قید میں ہے۔ کیوں آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے؟ مجمع سے ایک چکتاری بولا، ہم دیکھ رہے ہیں 3 قیدی اپنے ساتھ لایا ہے۔ سمراشا ہی اس کا فیصلہ کرے گا کہ یہ دونوں بھی قیدی ہیں یا نہیں۔ سمراشا آرام کر رہا ہے، اسے کہہ دو ہمارے ساتھ وہ شخص بھی ہے جس نے اجگانیہ سے شادی کی شرط پوری کی تھی لیکن شادی سے انکار کر دیا تھا۔ مجمع پر سناٹا چھا گیا اور پھر اچانک کسی قدر فاصلے سے آواز آئی، میں سمراشا کہہ رہا ہوں کہ اسے اور زیادہ روشنی میں لایا جائے۔ کئی مشلیں ارج کے چہرے کے برابر اٹھ گئی تھی اور ساتھ بوڑھا آدمی جو اپنے ملبوس کی بنا پر ان سے مختلف نظر آ رہا تھا کسی تاریک گوشے سے نکل کر روشنی میں آ گیا تھا۔ وہ ارج کو باغور دیکھتا رہا، پھر بولا، ہاں یہ بلدرانی نہیں معلوم ہوتا لیکن پیش گوئی کے مطابق پوری علامات نہیں پائی جاتی۔ کیا تم ان کے کوئی مذہبی پیشوا ہو؟ ارج نے سوال کیا۔ ہاں میں سمراشا موت کی وادیوں میں ان کی رہنمائی کرنے والا ہوں۔ اچھی بات ہے، اب مجھے بتاؤ کہ تم اور کون سی علامت دیکھنا چاہتے ہو؟ مقدس مکڑی، اس کے بعد میرے ساتھ تمہارا کیا رویہ ہوگا؟ تم خود ہی دیکھ لوگے اگر یہ علامت تمہارے پاس موجود ہے۔ اچھا تو یہ دیکھو، ارج نے اپنے سینے سے لبادہ ہٹاتے ہوئے کہا، روشنی میں مکڑی کی آنکھیں جگمگانے لگیں اور وہ سب اپنے مذہبی رہنما سمیت احترامن جھکتے چلے گئے۔ اندھیرے کا بول بالا ہو، سمراشا نے نعرہ لگایا، لیکن ارج کو دو خونخوار چہرے ایسے بھی نظر آئے جن پر اس تبدیلی کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ چاروں پرتنفر آنکھیں ارج کو اپنے وجود میں چپتی ہوئی سی محسوس ہونے لگی۔ وہ دونوں مجمع سے نکل کر ارج کے سامنے آ کھڑے ہوئے، قد میں اس سے بھی اونچے تھے، تنتوش کے اعتبار سے بھی ارج ان کے مقابلے میں ہلکا ہی نظر آتا تھا۔ پیچھے ہٹ جاؤ، سمراشا ہاتھ اٹھا کر گڑایا، لیکن وہ دونوں جہاں تھے وہیں کھڑے ارج کو گھورتے رہے، پیچھے ہٹو، ہٹ جائیں گے۔ ان میں سے ایک بولا، لیکن اتنی دیر تو ٹھہرنے دے کہ دوسروں کو معلوم ہو جائے۔ ہم جانتے ہیں کہ تم دونوں اسے تسلیم نہیں کرو گے، پھر بھی ہم اس سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بھائی اور اس کے رفیقوں کی لاشیں کہاں ہیں۔ ارج سب کچھ سن رہا تھا اور سمجھ بھی رہا تھا، کیونکہ یہ گفتگو شاید اس لیے نووسکانی میں ہو رہی تھی کہ وہ بھی سمجھ سکے۔ جب وہ مجھ سے الجھے تھے تو میں یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے۔ ارج نے کہا، تم صفائی مت پیش کرو، سمراشا نے کہا، یہ پتھر کی لکیر کی طرح اٹل تھا۔ کیا سمراشا یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے بھائی کے خون کا قصاص نہ لیں؟ ان میں سے ایک بولا، کون اس پر ہاتھ اٹھا سکے گا جبکہ اندھیرے کی بیٹی مقدس عنکبوت اس کی گردن میں آویزاں ہے؟ سمراشا انہیں کہر آلود نظروں سے دیکھتا ہوا بولا، میرا بھائی بھی دھوکے سے مارا گیا ہوگا، تب ہی مقدس عنکبوت کی رسائی اس کی گردن تک ہوئی ہوگی۔ ایسا نہیں ہوا تھا، ارج نے نرم لہجے میں کہا۔ ان تینوں نے مجھے روز روشن میں گھیرا تھا، مجھ سے میرے گھوڑے چھیننا چاہتے تھے اور میری بہن پر بھی قبضہ کرنا چاہتے تھے، اور تو نے تنہا ان تینوں کو مار ڈالا، تنہا، اور انہی میں سے ایک کا نیزا چھین کر، کیونکہ اس وقت میرے پاس ایک پیش قبض کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ ناممکن، ناممکن، پورا مجمع یک زبان ہو کر چیخا تھا۔ سنا تو نے سمراشا، مقتول سردار کا ایک بھائی تنسیہ لہجے میں بولا، سن لیا، سب کو یقین ہے کہ میرے بھائی پر مکاری سے ہی قابو پایا گیا ہوگا، یہ جھوٹ ہے۔ ارج بگڑ کر بولا، ہمیں ثبوت چاہیے، پورے مجمع نے یک زبان ہو کر کہا، خاموش رہو۔ سمراشا ہاتھ اٹھا کر داڑا، یہ سچ کہہ رہا ہے، اس کے بارے میں صدیوں سے یہ پیش گوئی چلی آ رہی ہے کہ چمگادڑ کی نسل کو ختم کرنے والا اور کب سے حملہ کرنے والا نہیں ہوگا، نلکار کر مارنے والا ہوگا، اور اس وقت تک خون نہیں بائے گا جب تک خود اس پر حملہ نہ کیا جائے گا۔ ہم کیسے یقین کر لیں کہ یہ وہی ہے؟ مقتول سردار کے بھائی نے کہا، کیا تو نے نہیں سنا کہ اس نے آجگانیہ کے نانا کا آسا اٹھایا تھا؟ ہم میں سے کسی نے بھی اسے ایسا کرتے نہیں دیکھا۔ قیدی کو سامنے لایا جائے، سمراشا تالی بجا کر بولا۔ قیدی بلدرانی سمراشا کے سامنے پیش کیا گیا، اس کے چہرے پر خوف کی بدلیاں چھائی ہوئی تھیں۔ کیا یہ وہ نہیں ہے جس نے اس منحوس شہدیر کو تنہا اٹھا لیا، جس سے 10 آدمی بھی جنبش نہیں دے سکتے؟ سمراشا نے اس سے سوال کیا۔ میں نہیں جانتا، میں اس وقت وہاں موجود نہیں تھا، مجھے دوسروں نے بتایا تھا کہ یہ ملکہ کا مفرور منگیتر ہے، جسے پکڑ کر ہمیں بحفاظت ملکہ تک پہنچا دینا ہے۔ سن لیا تم نے، یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم بچپن ہی سے سنتے آ رہے ہو۔ سمراشا نے مجمع کو مخاطب کیا، ان میں سے کوئی کچھ نہ بولا، لیکن مقتول کے بھائی نے کہا، ہم اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتے، ہم تو اپنا حق طلب کر رہے ہیں، اگر یہ سچا ہے تو ثابت کریں۔ اس نے ہمارے بھائی کو مکاری سے نہیں مارا تھا، مقدس مکڑی کے حامل پر تم تلوار نہیں اٹھا سکتے۔ اے شخص، وہ ارج کی طرف ہاتھ اٹھا کر بولا، میں براہ راست تجھ سے مخاطب ہوں، اگر تو سچا ہے تو ذرا دیر کو مقدس عنکبوت اپنی بہن کی گردن میں ڈال دے۔ یہ نہیں ہو سکتا، سمراشا دونوں ہاتھ اٹھا کر چیخا، ایسا کبھی نہیں ہوتا، ہزاروں سال پہلے ہم اسی لیے الگ ہو گئے تھے کہ سرداری ایک عورت کی طرف منتقل ہو گئی تھی، مقدس مکڑی کسی عورت کی گردن میں ایک پل کے لیے بھی نہیں ڈالی جا سکتی۔ ہاں یہ نہیں ہو سکتا، مجمع یک زبان ہو کر چیخا، اور پھر سناٹا چھا گیا۔ یک لخت ارج نے اونچی آواز میں سمراشا کو مخاطب کیا، معزز بزرگ، ایسی صورت میں تم سے درخواست کروں گا کہ ذرا دیر کو تم ہی یہ بار امانت اٹھا لو۔ میں؟ یہ نہیں سمراشا، جو صرف رہنمائی کے لیے، حکومت کے لیے نہیں، تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں مقدس مکڑی کو ہاتھ لگاؤں؟ ہاں میں یہی چاہتا ہوں، کیونکہ تمہارے علاوہ اور کسی پر اعتماد نہیں کر سکتا، اور اپنے قول کی صداقت بھی مجھے ان پر ثابت کرنی ہے، نہتہ ہو کر انہیں مار ڈالوں گا۔ تم نے سنا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ سمراشا نے مجمع سے پوچھا۔ ہاں یہ مناسب ہے، ہمیں منظور ہے، سب نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ ارج نے مقدس مکڑی اپنی گردن سے اتاری اور سمراشا کے حوالے کر دی۔ مجمع پر سکوت طاری ہو گیا تھا، سمراشا لوگوں کو گھورے جا رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے وہ اپنے آدمیوں کی ہٹ درمی پر برنگیختہ ہو گیا ہو۔ وہ سب خاموش تھے، البتہ الاؤ کے ڈھیروں میں چلنے والی خشک لکڑیاں چٹک رہی تھی۔ مجمع کی نگاہیں ارج پر جمی رہی، اور ارج ان دونوں کو دیکھ رہا تھا جو اس کے خون کے پیاسے تھے، کیونکہ ان کا بھائی ارج کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ اب تم بھی نہتے ہو جاؤ، ان میں سے ایک نے کہا، اگر تم سب کچھ اسی طرح چاہتے ہو تو پھر میری بھی ایک بات تمہیں ماننی پڑے گی، ارج پرسکون لہجے میں بولا، جلد بتاؤ، دیر نہ کرو، میں نہتا ہوں، اور وہ تینوں نیزے سنبھالے ہوئے تھے، لہذا تم بھی نیزوں کے علاوہ اور کوئی حربہ استعمال نہیں کرو گے۔ ہم کیسے یقین کر لیں، جس طرح اس پر یقین کر لیا کہ میں نہتا تھا؟ ہاں تمہیں یقین کرنا ہی پڑے گا، سمراشا ہاتھ اٹھا کر بولا، ادھر سنو کی ادھر کی آستی نے کھینچ کر بولی، یہ کیا کر رہے ہو؟ نیزوں کی بات کیوں کی تھی تم نے؟ وہ تمہیں دور ہی سے چھید کر رکھ دیں گے، بس تو دیکھتی جا، دخل اندازی مت کر۔ وہ برا سا منہ بنا کر رہ گئی، اس کی آنکھوں میں گہرے اضطراب کی لہریں تھیں اور وہ بار بار اپنا بایاں پہلو ہاتھوں سے دبانے لگتی تھی۔ ادھر وہ دونوں کسی سوچ میں پڑ گئے تھے۔ سمراشا انہیں گھور رہا تھا، بلاخر بولا، جلدی کرو، تمہیں اس کی شرط منظور ہے یا نہیں؟ یہ بہت چالاک آدمی معلوم ہوتا ہے، ان میں سے ایک نے کہا، ضرور اس میں کوئی بھید ہے۔ اچھا ہم اپنا یہ مطالبہ واپس لے لیتے ہیں کہ یہ نہتا ہو جائے، ہم تلواروں سے لڑیں گے، یہ بھی تلوار کھینچ سکتا ہے، تمہاری مرضی، ایرج مسکرا کر بولا۔ بہت ہوشیاری سے سنوکی نے کامتی ہوئی آواز میں کہا، لیکن کچھ شروع ہونے سے قبل ایک بار پھر سمراشا کی آواز غار کی محدود فضا میں گونجی، اندھیرے کے فرزندوں میری بات سنو، یہ لہو کی دعویداری کا معاملہ ہے، کوئی بھی کسی کا حمایتی بن کر کھڑا نہیں ہوگا، یہ دو ہیں اور وہ اکیلا، تم میں سے ہر ایک کو قسم کھانی پڑے گی، وہ دخل اندازی نہیں کرے گا۔ کوئی کچھ نہ بولا، وہ دونوں سمراشا کو کینہ توز نظروں سے دیکھے جا رہے تھے۔ میں سمراشا تمہیں اندھیرے کا واسطہ دیتا ہوں کہ تم اپنی حدود سے نہیں گزرو گے، اس نے ہاتھ اٹھا کر مجمع سے کہا، ایک حد تک پیچھے ہٹ جاؤ کہ انہیں کوئی شکایت نہ رہے۔ لوگوں نے پیچھے سرکنا شروع ہی کیا تھا کہ مقتول کے بھائیوں میں سے ایک نے چیخ کر کہا، ٹھہر جاؤ، یہ مقابلہ یہاں نہیں ہوگا، دن کے اجالے میں ہوگا، کیونکہ اس کے بیان کے مطابق ہمارا بھائی کھلے آسمان کے نیچے مارا گیا تھا۔ سمراشا نے طویل سانسی اور ایرج کی طرف دیکھنے لگا، میں خون کا پیاسا نہیں ہوں، جب اور جہاں ان کا دل چاہے مجھ سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ افسوس، سمراشا اپنی ران پر ہاتھ مار کر بولا، اتنی جلدی اپنے فیصلے کا اعلان نہ کرنا چاہیے تھا۔ بات ختم ہو گئی، مقتول کے بھائی بیک زبان بولے اور ان کی طرف منہ موڑ لیے، دوسرے لوگ بھی اپنی اپنی جگہوں پر جا بیٹھے تھے۔ سمراشا وہیں کھڑا رہا، اس کی نگاہ ایرج کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ کیا مجھ سے غلطی ہوئی ہے؟ اچانک ایرج نے اس سے سوال کیا، بہت بڑی۔ سمراشا نے یہ کہہ کر طویل سانس لی اور کسی قدر توقف کے بعد بولا، جب تک مقابلہ نہ ہو جائے مقدس مکڑی میرے ہی گلے میں رہے گی، اور اس کے بغیر تم محفوظ نہیں ہو، ان میں سے کوئی بھی تم پر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ یہ تو اچھی بات نہیں ہوئی، مقدس بزرگ، سنوکی نے آگے بڑھ کر کہا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ تیرے بھائی نے اپنا فیصلہ سنانے میں جلد بازی سے کام لیا، مقدس مکڑی مقابلے سے پہلے اسے کیوں نہیں مل سکتی؟ دوسری بار میری گردن میں نہیں پڑ سکے گی، میں یہ بار ایک ہی مرتبہ اٹھا سکوں گا۔ کیا اس میں بھی کوئی حکمت ہے؟ پیش گوئی کے ذریعے یہی بات مجھ تک پہنچی ہے، اس سے زیادہ میں نہیں جانتا۔ تو پھر اب کیا ہونا چاہیے مقدس بزرگ؟ سنوکی بہت زیادہ پریشانی کا اظہار کرتی ہوئی بولی، میں اپنے گھر میں تنہا رہتا ہوں، اس میں بھی کوئی تبدیلی ممکن نہیں، تو میں یہ سمجھ لوں کہ میرا بھائی بھیڑیوں کے نرخے میں تنہا رہ گیا ہے، سنوکی نے اونچی آواز میں کہا اور چاروں طرف دیکھنے لگی۔ اچانک وہ چاروں چکتاری آگے بڑھے جو انہیں یہاں لائے تھے۔ نہیں، ہم ہیں تیرے ساتھ، ان میں سے ایک بولا، تیرا بھائی ہمارا محسن ہے، اگر وہ بلدرانیوں کے مقابلے میں ہمارا ساتھ نہ دیتا تو ہم گھاٹے میں رہتے، وہ آٹھتے اور ہم چار، اندھیرے کا بول بالا ہو۔ سمراشا نے نعرہ لگایا اور مجمع ایک بار پھر ان کے طرف متوجہ ہو گیا۔ سنو اور دیکھو، سمراشا نے مجمع کو مخاطب کیا، مرزوق اور اس کے تینوں جیالے بھائی نئے سردار کے محافظ ہیں، محافظ بنانے کی رسم ابھی اور اسی وقت انجام دی جائے گی۔ مقتول سردار کے دونوں بھائی تیزی سے سمراشا کی جانب بڑھے اور قریب پہنچ کر ان میں سے ایک بولا، کیا تم بھول رہے ہو کہ محافظ اس کے ہوتے ہیں جس کے سینے پر مقدس عنکبوت آویزاں ہو؟ وہ میرے پاس اس کی امانت ہے، سمراشا نے کہا۔ تو پھر اسی کو غنیمت جانو کہ تمہاری گردن نہیں کاٹی جائے گی کیونکہ تم سمراشا ہو، لیکن تم ہماری روایات سے انحراف نہیں کر سکتے، محافظ بنانے کی رسم اسی وقت ادا کی جا سکے گی جب مقدس عنکبوت اس کی طرف پھر منتقل ہو جائے۔ سمراشا نے بے بسی سے مرزوق کی طرف دیکھا، وہ پہلے ہی سے ان دونوں کو گھورے جا رہا تھا، ہاتھ اٹھا کر بولا، سماشک کے بھائیوں، اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا، جس نے بھی اسے گزن پہنچانے کی کوشش کی اس کی ماں زندگی بھر روئے گی۔ یک بیک مجمع سے ایک بوڑھا آگے بڑھ کر بولا، یہ کون آ گیا ہے ہمارے درمیان جس کی وجہ سے چکتاری آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں؟ یہ وہی ہے جو بلدران کی حکومت چکتاریوں کے حوالے کرے گا، یہ وہی ہے جو اس شپرزادی کو تحت سرح کے اندھیروں میں دفن کر دے گا۔ کیا تجھ جیسے جہاں دیدہ کو بھی سمراشا پر اعتماد نہیں رہا؟ سمراشا ایک بار پھر تیش میں آ گیا تھا۔ بوڑھے چکتاری نے تھوک نگل کر کہا، میری نیت پر شبہ نہ کر سمراشا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہم آپس میں کشت و خون سے اعتراض کریں۔ ایک بار پھر وہاں سناٹا چھا گیا اور لوگ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے۔ سمراشا کے اشارے پر سنوکی ارج کو ایک گوشے میں ہٹا لے گئی۔ وہ چاروں انہیں اپنے حلقے میں لیے ہوئے تھے۔ کیا واقعی ہم خطرے میں ہیں؟ سنوکی نے مرزوق سے پوچھا۔ اب کوئی خطرہ نہیں ہے، تم دونوں آرام کرنا، ہم جاگتے رہیں گے، مرزوق نے کہا۔ سماشک پسندیدہ سردار نہیں تھا، اس کے بھائی بھی سر پھرے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کے مارے جانے پر کسی کو صدمہ نہیں پہنچا، اور اس کے دونوں بھائی بھی اس کی طاق میں تھے کہ کسی طرح اس کو قتل کر کے ان میں سے ایک خود سردار بن بیٹھے اور دوسرا اس کا رفیق بن بیٹھے۔ سماشک ان کی نیتوں سے آگاہ ہو گیا تھا، اس لیے اس نے غیروں کو رفیق بنایا تھا اور بھائیوں کو دور ہی رکھا تھا۔ ارج سب کچھ سنتا رہا، اس دوران میں اس کی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا تھا۔ بالکل ایسا ہی معلوم ہوتا تھا جیسے ان واقعات کا اس کی ذات سے ذرا برابر بھی تعلق نہ ہو۔ کیا تم بہت زیادہ فکر مند ہو گئے ہو؟ اچانک مرزوق نے اس سے سوال کیا۔ ہاں، فکر مندی میری سرشت ہے، کیونکہ میں کم سے کم خون بہانا چاہتا ہوں، لیکن دوسرے قدم قدم پر مجھ سے الجھتے ہیں۔ تم مجھے ایسے ہی لگتے ہو، جھوٹے بھی نہیں معلوم ہوتے، پھر بھی یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ انہوں نے تم پر نیزے چلائے تھے اور تم بچ گئے۔ ساتھ یہ بھی کہتے ہو کہ تم اس وقت نہتے تھے، یقین دلانا میرے بس کی بات نہیں۔ رچ مسکرا کر بولا، خیر کل دیکھ لیں گے۔ رچ نے لاپرواہی ظاہر کرنے کے لیے کانوں کو جنبش دی۔ اب تم دونوں آرام کرو، مرزوق بولا۔ کیا تم لوگ رات کا کھانا کھائے بغیر آرام کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے؟ ہے، کیوں نہیں؟ بات یہ ہے کہ ابھی تمہاری حیثیت وہ نہیں ہے جو ہم تمہارے میزبان بن سکیں۔ وہ حیثیت کس طرح حاصل ہو سکے گی؟ ان دونوں کے مقابلے کے بعد۔ اگر وہ تمہارے ہاتھوں مارے گئے تو تمہاری سرداری بیچوں چرا تسلیم کر لی جائے گی۔ اچھا، اگر وہ دونوں اچانک غائب ہو گئے تو؟ تم اس وقت تک سردار تسلیم نہیں کیے جاؤ گے جب تک انہیں تلاش کر کے قتل نہ کر دو۔ اور مقدس عنکبوت کا کیا ہوگا؟ یہ بات تو سمراشا ہی جانے، پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، ورنہ ہم بھی جانتے ہوتے۔ بہرحال جب تک میں انہیں مار نہ دوں میں خطرے میں ہی رہوں گا۔ ہاں، میں تمہیں یہی باور کرانا چاہتا تھا۔ اچھی بات ہے، اگر وہ مجھے سچ کرنے کے لیے کہیں غائب نہ ہو گئے تو میں کل صبح یہ قصہ بھی ختم کر دوں گا۔ کیا وہ ایسا کر سکتے ہیں؟ سنوکی نے مرزوق سے پوچھا۔ ممکن ہے۔ کیا سمراشا ان پر کوئی ایسی پابندی نہیں لگا سکتا جو اس وقت کی تجویز پر قائم رہے؟ ان دونوں بھائیوں کو سمراشا کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ورنہ وہ بات ہی نہ کرتے۔ کیوں؟ خواہ مخواہ بکواس کیے جا رہی ہے، ارج بولا۔ میں ان لوگوں کو سمجھنا چاہتی ہوں، کچھ کھا پی کر آرام کر۔ سنوکی نے چرمی تھیلے سے کھانے کی چیزیں نکالی تھی اور ایزیز نے ان چاروں کو بھی شریک کرنا چاہا تھا، لیکن مرزوق نے کہا، احتیاط سے خرچ کرو، پتہ نہیں کب تک تمہاری حیثیت تسلیم کی جائے، بھوکے مر جاؤ گے۔ میں نہیں سمجھا، جب تک ہم میں شامل نہ ہو جاؤ گے ہمارا ایک دانہ بھی تم پر سرو نہ کیا جائے گا۔ بڑے عجیب لوگ ہو، ہم تو اپنے مہمانوں کو اپنی بوٹیاں تک کھلا دینے پر تیار رہتے ہیں، ایرج نے کہا۔ وہ کچھ نہ بولا۔ سنوکی نے آہستہ سے کہا، زیادہ باتیں نہ کرو۔ ارج نے اسے گھور کر دیکھا اور کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سمراشا وہاں سے چلا گیا تھا اور دوسرے لوگ ایسے نظر آنے لگے تھے جیسے اتنی دیر میں نئے آنے والوں کو قطعی طور پر فراموش ہی کر بیٹھے ہوں۔ کوئی بھی ان کی طرف متوجہ نہیں تھا اور مقتول سردار کے دونوں بھائی بھی اب وہاں موجود نہیں تھے۔ کھانے سے فارغ ہو کر ارج نے پھر مرزوق سے گفتگو شروع کر دی۔ وہ چوکتاریوں کے بارے میں سب کچھ جان لینا چاہتا تھا۔ پہلے تم اپنے بارے میں بتاؤ، مرزوق نے کہا۔ جنوب سے کوئی ادھر آنے کی جرت نہیں کرتا، تم کیسے چلے آئے؟ ہم کہیں اور جانے کے لیے نکلے تھے، راستہ بھول گئے اور ادھر آ نکلے۔ اسے ہم گادڑ کی بیٹی تک کیسے پہنچے تھے؟ کوئی اندھے کی طاقت مجھے اس کی طرف لے گئی تھی۔ اور تم نے اس شہزادی کو کسی مدد کے بغیر اٹھا لیا تھا؟ اب میں تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا، ارج بگڑ کر بولا۔ مرزوق اسے غور سے دیکھنے لگا، ارج کا پارا مزید چڑھا اور وہ اونچی آواز میں کہنے لگا، نہ میں جھوٹا ہوں اور نہ آسمان سے اتری ہوئی شے ہوں۔ تم مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟ بات نہ بڑھاؤ، خاموش رہو، سنوکی بوکھلا کر بولی۔ تو چپ رہے، مردوں کے بیچ میں نہیں بولا کرتے، ارج نے اسے ڈانٹ دیا۔ میں اپنے تینوں بھائیوں سمیت تمہاری رفاقت کا وعدہ کر چکا ہوں، کوئی جھکتاری اپنے وعدے سے نہیں پھرتا، یہ بات بڑھے یا نہ بڑھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر تم مجھے جھوٹا سمجھتے ہو تو رفاقت کا وعدہ ہرگز نہ کرتے، پھر کیوں اس طرح باتیں کر رہے ہو؟ رفاقت کا وعدہ تمہاری بہن کی وجہ سے کیا تھا، اس نے بڑی مایوسی سے کہا تھا کہ میرا بھائی بھیڑیوں کے نرخے میں تنہا رہ گیا ہے۔ ایرج نے غیر آلود نظروں سے سنوکی کو دیکھا لیکن کچھ بولا نہیں۔ پھر کچھ دیر بعد جب مرزوک اور اس کے بھائی ان سے کچھ فاصلے پر جا بیٹھے تو ایرج نے آہستہ سے کہا، اگر تو میری سچ مچ بہن ہوتی تو اس طرح ان کے سامنے ہرگز نہ گڑگڑاتی۔ کیا میں نے برا کیا؟ تمہارے چار ہمدرد بنا دیے؟ چپ ہو جا ورنہ میرا غصہ بڑھتا ہی رہے گا۔ بسا اوقات تم مجھے بلدرانیوں سے بھی زیادہ درندے معلوم ہوتے ہو، تو چپ نہیں رہے گی؟ سنوکی لمبی سانس لے کر رہ گئی۔ ایرج پر ونود کی تاری ہو رہی تھی۔ سنوکی اسے پرتشویش نظروں سے دیکھتی رہی۔ مرزوک اور اس کے بھائی دور بیٹھے سرگوشیاں کر رہے تھے۔ سنوکی ان کی طرف سے بھی مطمئن نہیں تھی کیونکہ وہ بچپن سے چکتاریوں کی برائیاں سنتی آئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایرج بے خبر ہو کر سو رہے، لیکن اس کے بگڑتے ہوئے تیوروں نے زبان کم کر دی تھی، لہذا اس سلسلے میں کچھ نہ کہہ سکی۔ وہ دو بھی دن بھر کی تھکن سے نڈھال ہو رہی تھی لیکن اپنے ذہن سے لڑتی رہی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے آنکھ لگتے ہی گردن کٹ جائے گی، لیکن پھر نیند گشی کی طرح تاری ہوئی تھی۔ جاگتے رہنے کی کوشش صحیح لاحاصل بن کر رہ گئی۔ پھر دوسری صبح اسے ایرج ہی نے جگایا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ وہ سبھی بیدار نظر آ رہے تھے، ان کے گرد ہلکا کیے کھڑے تھے۔ مرزوک اور اس کے تینوں بھائی ان کے قریب کھڑے نظر آئے، یعنی ان چھ افراد کو بقیہ چکتاریوں نے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ خوف زدہ لہجے میں بولی۔ یہ بیچارے سمجھتے ہیں کہ شاید میں فرار ہو جاؤں گا، ایرج ہنس کر بولا۔ سنوکی نے مرزوک کی طرف دیکھا، لیکن شاید اس نے ان کی گفتگو سنی نہیں تھی یا پھر سنی انسنی کر گیا ہو، اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا تھا۔ ان لوگوں کے تیور اچھے نہیں تھے اور انہوں نے اپنے نیزے اس طرح سنبھال رکھے تھے جیسے کسی وقوع کے منتظر ہوں۔ یک لخت مرزوک ان کی طرف مڑ کر بولا، سمراشا اپنے بستر پر مردہ پایا گیا ہے اور مقدس عنکبوت اس کی گردن سے غائب ہے۔ اچھا، تو پھر؟ ایرج اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ ان لوگوں کا خیال ہے کہ اس طرح تم نے مقدس عنکبوت سمراشا سے دوبارہ حاصل کر لی۔ میرے فرشتوں کو بھی اس کا علم نہیں، ہم جانتے ہیں کیونکہ ہم نے باری باری سے جاگ کر تمہاری حفاظت کی تھی۔ تم دونوں بے خبر سوتے رہے تھے لیکن یہ لوگ ہماری بات پر یقین نہیں کر رہے۔ پھر اب کیا ہوگا؟ سنوکی مسربانہ انداز میں بولی، یہ سب تمہارے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں۔ ایرج پوری طرح ہوشیار ہو گیا تھا اور اس کے خطرے سے بچاؤ والی جبلت بیدار ہو گئی تھی۔ یک لخت اس نے پوچھا، وہ دونوں کہاں ہیں؟ ان میں تو نظر نہیں آ رہے۔ میں نے بھی یہی معلوم کرنا چاہا تھا لیکن مجمع سے کوئی جواب نہ ملا۔ تو اب یہ لوگ ہمیں قتل کر دیں گے؟ سنوکی نے دل کڑا کر کے پوچھا۔ ہماری زندگیوں میں تو محال ہے، ہم کال دے چکے ہیں اور شاہد ہیں کہ تم دونوں یہاں سے ہلے بھی نہیں تھے۔ اچانک ایرج نے مخالفوں سے اونچی آواز میں کہا، تم جو کچھ سمجھے ہو اس میں صداقت نہیں ہے۔ ان دونوں کو میرے سامنے لاؤ، وہی اس کا جواب دیں گے کہ یہ واقعہ کیسے ہوا۔ ان میں سے ایک نے کہا، ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ تمہارے منحوس قدم ہماری تباہی کا باعث بنے ہیں۔ یہ ہر درمی کی بات ہے، اگر یہ ہماری نحوست ہے تب بھی ہم خود اس کے ذمہ دار تو نہیں ہیں۔ البتہ اپنے افعال کی جواب دہی ضرور کر سکتے ہیں۔ تمہارا خون ضرور بہے گا، مجمع یک زبان ہو کر بولا۔ مرزوک کے بھائیوں نے تلواریں کھینچی اور مرزوک نے تو پہلے ہی سے ننگی تلوار سونت رکھی تھی۔ ٹھہرو، ایرج دونوں ہاتھ اٹھا کر بولا، تم مجھ پر جو الزام لگا رہے ہو میں اس سے انکار کرتا ہوں۔ اگر تم میں ذرا سے بھی انصاف پسندی پائی جاتی ہو تو انہیں میرے سامنے لاؤ، ہم نہیں جانتے کہ وہ کہاں ہیں۔ بس، تو پھر اس معاملے کو اس وقت تک ملتوی رکھو جب تک وہ دونوں ہاتھ نہ آ جائیں۔ سمراشا کی لاش بے گور و کفن نہیں پڑی رہ سکتی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ایرج نے مرزوک سے پوچھا۔ ہماری روایات کے مطابق سمراشا کے قاتل کا خون بہائے بغیر سمراشا کی تدفین نہیں ہو سکے گی، اس لیے وہ روپوش ہو گئے ہیں تاکہ مجھے قتل کر دیا جائے۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد ان میں سے ایک مقدس عنکبوت اپنے گلے میں آویزہ کیے ہوئے آئے اور تمہارا سردار بن بیٹھے۔ مرزوک کچھ نہ بولا، مجمع میں بھی خاموشی رہی۔ ایرج پھر بولا، میں نے آج تک کسی سے فریب نہیں کیا، اگر میرے دل میں کھوٹ ہوتا تو مقدس عنکبوت کو کبھی بزرگ سمراشا کے حوالے نہ کرتا۔ وہ خاموش کھڑے رہے اور ایرج نے مرزوک سے پوچھا، کیا سمراشا کو قتل کیا گیا ہے؟ گردن نہیں کاٹی گئی، جسم پر کوئی زخم بھی نہیں ہے۔ مرزوک نے جواب دیا، گلا گھونٹ کر مارا گیا ہوگا، ایرج نے کہا۔ اور پھر مجمع سے بولا، میں موجود ہوں، اگر تم مقدس عنکبوت کو میرے قبضے سے برآمد کر سکو تو میں تسلیم کر لوں گا کہ گناہگار ہوں، اور پھر تم مجھے مرنے کے لیے تیار پاؤ گے۔ اچانک مجمع سے ایک بوڑھا آدمی آگے بڑھ کر نرم لہجے میں بولا، ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، ہماری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا۔ ان دونوں کو تلاش کرو، سب کچھ ظاہر ہو جائے گا۔ ایرج نے کہا، یہ ناممکن ہے، اتنی دیر سمراشا کی لاش بے گورو کفن پڑی رہے گی۔ بوڑھے نے کہا، جب اس کے جسم پر زخم کا نشان تک نہیں ہے تو پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ کسی کے ہاتھوں مارا گیا ہوگا؟ یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ طبعی موت مرا ہو، اسے اتنی بھی مہلت نہ ملی ہو کہ کسی کو آواز تک دے سکتا۔ اگر طبعی موت مرا ہے تو مقدس انکبوت کہاں غائب ہو گئی؟ تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ سمراشا کے مر جانے کے بعد وہ چرا لی گئی ہوگی؟ آخر وہ دونوں کہاں اور کیوں غائب ہو گئے؟ بوڑھے نے جواب میں کچھ کہنا ہی چاہا تھا کہ مرزوک جلدی سے بول پڑا، جو کچھ اس نے کہا ہے اس پر غور کرو، میرے نزدیک یہ صحیح راستے پر ہے۔ تو تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہم سمراشا کو دفن کر دیں؟ بوڑھے نے مرزوک کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ مجھے یہی مناسب معلوم ہوتا ہے، پھر ہم سب مل کر اس چور کو تلاش کریں گے۔ سنو، یہ ناممکن ہے، بوڑھے آدمی نے کہا، ایک سمراشا کی لاش اس وقت دفن ہوتی ہے جب دوسرے سمراشا کا انتخاب ہو جاتا ہے، اور تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ اس بار انتخاب ہی ہوگا، کیونکہ سمراشا نے اپنا کوئی جانشین نہیں مقرر کیا تھا۔ تو پھر انتخاب کر لو، مرزوک نے لاپرواہی سے کہا۔ لیکن اس انتخاب کی توثیق کون کرے گا؟ کیا ہمارا کوئی سردار ہمارے درمیان موجود ہے؟ مرزوک خاموش ہو گیا، شاید اس بار لاجواب ہو گیا تھا۔ ادھر ایرج سوچنے لگا تھا، اگر اس موقع پر اقرب ہوتا تو کیا کرتا؟ اقرب کے ساتھ ہی اسے روح کا خیال آیا، جس کی آواز اس نے صرف ایک بار سنی تھی اور اقرب متعدد بار سن چکا تھا۔ نہ جانے اس نے اسے کلام کرنا کیوں ترک کر دیا تھا، اب اس موقع پر اس کی رہنمائی کتنا فائدہ پہنچاتی۔ روح کے بارے میں سوچنا شروع کیا تو یہ بھی بھول گیا کہ اس وقت کس دشواری میں پڑا ہوا ہے۔ ادھر وہ سب خاموش تھے، اچانک مرزوک اس کا شانہ جھنجھوڑ کر بولا، تم بھی تو کچھ بولو، ہماری عقلیں جواب دے گئی ہیں۔ ایرج چونک پڑا اور اسے اس طرح دیکھنے لگا جیسے پہلی بار دیکھا ہو۔ ٹھیک اسی وقت اس نے روح کی سرگوشی سنی، سمراشا کی خادمہ لجوری کو طلب کر لے، دھمکیاں دے، اگر وہ نہیں بتائے گی تو پھر میں بتا دوں گی۔ اس کی آواز سن کر ایرج پر دیوانگی ستاری ہو گئی اور وہ سب حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ مرزوک اسے گھورتا ہوا بولا، یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ خاموش رہو، میرے پاس عالم اروا سے پیغام آ رہے ہیں، سمراشا کی خادمہ لجوری کو بلاؤ، وہ اس راز سے پردہ اٹھائے گی۔ لیکن تم اسے کیا جانو؟ وہ تو شاید ابھی تک تمہارے سامنے نہیں آئی، تم اس کا نام کیسے جانتے ہو؟ لجوری کو بلاؤ، ایرج نے سخت لہجے میں کہا، مجھے عالم اروا سے ہدایات مل رہی ہیں، جلدی کرو۔ سب نے ایرج کی آواز سنی اور یہ بھی سمجھے تھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ دو آدمی فوراً دوڑے گئے اور لجوری کو گھسیٹ لائے، یہ 24-25 سال کی ایک خوش شکل عورت تھی۔ بول، سمراشا پر کیا گزری؟ ایرج نے اسے نوگسکانی میں مخاطب کیا، لیکن وہ جواب دینے کے بجائے سوالیہ نظروں سے مرزوک کی طرف دیکھنے لگی، شاید نوگسکانی نہیں سمجھتی تھی۔ مرزوک نے ایرج کی ترجمانی کی، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں کیا جانوں، میں سو رہی تھی، مرزوک نے اس کا جواب ایرج کے گوش گزار کر دیا۔ تو جھوٹی ہے، ایرج دھاڑا اور وہ کام کر رہے گی۔ پھر ان دونوں کے درمیان مرزوک کے توسط سے گفتگو ہوتی رہی، لیکن اس نے کسی طرح بھی اعتراف نہ کیا کہ وہ اس کے بارے میں کچھ جانتی ہے۔ مجمع ایک بار پھر ایرج کی طرف سے بدزن ہو چلا تھا کہ روح نے سرگوشی شروع کر دی۔ اب تو لجوری سے پوچھ کہ ان دونوں میں سے کس نے اسے زہر دیا تھا کہ سمراشا کی غذا میں زہر ملا دے، ان میں سے ایک کو وہ چاہتی ہے۔ ایرج نے پھر لجوری کو للکارا، نامراد عورت، کیا تو نہیں بتائے گی کہ ان میں سے کس نے تجھے زہر دیا تھا؟ مرزوک نے حیرت سے ایرج کی طرف دیکھا، میری بات اس تک پہنچا دے مرزوک، اور اسی لہجے میں، ایرج نے کہا، اور جیسے ہی مرزوک نے ترجمہ کیا لجوری اچھل پڑی۔ پہلی بار اس کے چہرے پر خوفزدگی کے آثار نظر آ رہے تھے، اس نے سختی سے ہونٹ بھینچ لیے، بولتی کیوں نہیں؟ مرزوک دھاڑا، ککک کیسا زہر، میں نہیں جانتی۔ ادھر روح ایرج کے کان میں گنگنائی، اس کا نام گزارج ہے، جس سے اس کی آشنائی تھی۔ جب سمراشا زہر کے اثر سے بے ہوش ہوا تھا تو اس نے وہ مکڑی اس کے گلے سے اتار کر گزارج کے حوالے کر دی تھی۔ دوسرا بھائی جواشا ہے۔ خود کو سنبھال ایرج، میری آواز سن کر خود فراموشی کو راہ نہ دے۔ ایرج نے سنبھالا لیا اور مرزوک سے بولا، تو شروع ہی سے میرے ساتھ رہا ہے، کیا مجھے رات سے اب تک ان دونوں کے نام معلوم ہو سکے ہیں؟
معزز سامعین، اسی کے ساتھ ناول بلدران کی ملکہ کا پارٹ نمبر 4 اپنے اختتام کو پہنچا. اگر آپ مزید ناول سننا چاہتے ہیں تو پارٹ نمبر 5 لگا لیں. شکریہ.